اتوار 22 فروری کے سیرپین کے ساتھ نازیہ میمن کا سلام۔ طالبان قیادت افغان حکومت سے بات چیت کے لیے رضامند ہو گئی ہے اور ایک وقت جلد پاکستان پہنچنے والا ہے، لیکن ایک تجزیہ نگار کہتے ہیں
بات چیت شروع بھی ہو گئی، اس میں پیش رفت حاصل کرنا یا کوئی معاہدہ کر لینا اور سب سے اہم اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد کرنا کافی اس میں مشکل پیش آئے گی۔
تفصیل ذرا دیر بعد، پہلے عالمی خبریں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے۔ افغان طالبان کے قریبی ذرائع نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ طالبان کی مرکزی قیادت نے افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں ایک وفد جلد ہی پاکستان کا بھی دورہ کرے گا۔ طاہر خان۔
بی بی سی کو بتایا گیا ہے افغان طالبان کے ذرائع نے کہ جو انہوں نے اپروچ کیا تھا مرکزی قیادت کو، تو ان کی طرف سے اب منظوری آئی ہے کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ ابتدائی بات چیت کرے، اور امکان ہے کہ یہ ابتدائی رابطے شاید قطر میں مارچ کے مہینے میں شروع ہو جائیں، اور اس سلسلے میں مشوروں کے لیے قطر سے افغان طالبان کے دو رہنما قاری دین محمد حنیف اور عباس تانکزئی بھی طالبان ذرائع کے مطابق پاکستان آنے والے ہیں۔
ادھر انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے حکومت پاکستان سے کہا ہے کہ وہ مقامی حکام کو افغان مہاجرین کو زبردستی افغانستان واپس بھیجنے سے روکے۔ تنظیم نے کہا ہے کہ پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے حملے کے بعد سے پاکستان سے افغان مہاجرین کی بے دخلی میں تیزی آئی ہے، اور دسمبر 2014 کے مقابلے میں جنوری 2015 میں افغانستان بھیجے جانے والے افغان پناہ گزینوں کی تعداد میں 9 گنا اضافہ ہوا ہے۔ تنظیم کہتی ہے کہ پاکستان میں پناہ گزین افغانوں کو ہراس اور دوسری زیادتیوں سے بچانا حکومت پاکستان کا فرض ہے۔ شمال مشرقی نائجیریا کے قصبے پوتسم میں یعنی شاہدی نے کہا ہے کہ ایک خاتون خودکش بمبار نے بازار میں دھماکہ کیا ہے، 5 افراد کو مار ڈالا ہے جبکہ 15 زخمی بھی ہوئے ہیں۔ نائجیریا میں ماضی میں اسلامی شدت پسند تنظیم بوکو حرام کے جنگجو اس طرح کے حملے کرتے رہے ہیں۔ بلوچستان کے ضلع لورالائی میں کوئلے کی کان میں حادثے کے باعث ہلاک ہونے والے 7 کانکنوں کی لاشیں ان کے آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئی ہیں۔ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
کوئلے کی کان میں حادثہ ضلع قلعہ کے دکی میں 19 فروری کو پیش آیا تھا، جس کے باعث کان کے اندر کام کرنے والے 7 کانکن دب کر ہلاک ہو گئے تھے۔ مائنز انسپیکٹوریٹ کے حکام کے مطابق ہلاک ہونے والے تمام کانکنوں کی لاشوں کو نکال کر ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کے آبائی علاقوں کو روانہ کر دیا گیا۔ ہلاک ہونے والے کانکنوں میں سے 1 کا تعلق سوات جبکہ 7 کا تعلق شانگلا سے ہے۔ بلوچستان میں کوئلے کی کانوں میں سیفٹی کا مناسب اور جدید انتظام نہ ہونے کی وجہ سے کانکنوں کی زندگیوں کو ہر وقت خطرہ لاحق رہتا ہے۔
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ یوکرین نے کہا ہے کہ وہ آج سے ملک کے شورش زدہ مشرقی علاقے سے بھاری ہتھیاروں کی واپسی شروع کرے گا۔ یہ اقدام بین الاقوامی کوششوں سے ہونے والی فائر بندی کے معاہدے کا حصہ ہے۔ باغی بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی منگل سے بھاری ہتھیار نکالنے کا عمل شروع کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، مگر دوسری طرف اب بھی یوکرین کے علاقوں ڈونیٹسک اور ماریوپول میں لڑائی کی خبریں ہیں۔ ادھر مشرقی یوکرین کے ہی شہر خارکیف میں ایک مارچ کے دوران دھماکے سے کم 3 لوگ ہلاک ہو گئے۔ شام نے ترکی کی جانب سے شامی علاقے میں واقع سلطنت عثمانیہ کے تاریخی مقبرے کی باقیات اور اس کی حفاظت پر مامور ترک اہلکاروں کو نکالنے کے آپریشن کو کھلی جارحیت قرار دیا ہے۔ اس سے قبل ترکی کی حکومت نے تصدیق کی کہ بکتر بند گاڑیوں میں سوار اس کے 700 فوجیوں نے شمالی شام کے علاقے میں یہ کارروائی انجام دی۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری ایران کے جوہری پروگرام پر تعطل کو دور کرنے کے لیے مزید بات چیت کے لیے جنیوا جا رہے ہیں۔ امریکہ کے وزیر توانائی ارنسٹ مونس سمیت دوسرے امریکی حکام بھی مسٹر کیری کے ساتھ پہلی بار اس بات چیت میں حصہ لیں گے۔ ایرانی میڈیا کہتا ہے کہ ایران کا اعلیٰ سطح کا وفد چیت میں شریک ہوگا، جس میں صدر حسن روحانی کے بھائی حسین فریدون اور وزیر خارجہ محمد جواد ظریف بھی شامل ہوں گے۔ بنگلہ دیش میں حکام نے کہا ہے کہ دارالحکومت ڈھاکہ کے قریب ایک کشتی الٹنے کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد 33 ہو گئی ہے۔ کشتی میں 90 افراد سوار تھے جو ایک مال بردار جہاز سے ٹکرانے کے نتیجے میں الٹی۔ مالدیپ کی پولیس نے سابق صدر اور حزب اختلاف کے موجودہ رہنما محمد ناشید کو گرفتار کر لیا ہے۔ شیراز حسن۔
خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس نے مالدیپ کے سرکاری ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ انہیں 2012 میں صدر کی حیثیت سے ایک جج کی گرفتاری کا حکم جاری کرنے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ مسٹر ناشید 2008 میں مالدیپ کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ فروری 2012 میں فوج اور پولیس نے بغاوت کر کے زبردستی ان سے استعفیٰ لیا تھا۔
فلمی دنیا کے سب سے بڑے ایوارڈ آسکر کی تقریب آج ہالی ووڈ میں ہو رہی ہے۔ معصومہ ملک۔
اس سال کے آسکر ایوارڈز کے لیے تشہیر کا وقت ختم ہو چکا, ریڈ کارپٹ بچ چکا اور اب ہالی ووڈ ستاروں سے جھلملاتی اس سال کی سب سے خوبصورت شام تیار ہے. کہا جا رہا ہے کہ بہترین فلم کا مقابلہ دو فلموں کے درمیان ہے, برڈ مین اور بوائے ہوڈ. ہالی ووڈ کے ڈالبی تھیٹرز میں ہونے والی آسکرز کی تقریب میں لیڈی گاگا, ریٹا اورا, جینیفر ہڈسن اور اینا کینڈرک اپنے فن کا مظاہرہ کریں گی. اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور کم سے کم 1,000 پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سیربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. ترک حکومت کا کہنا ہے کہ سینکڑوں ترک فوجیوں نے بکتر بند گاڑیوں اور ٹینکوں سمیت شام کے شمالی علاقے میں کارروائی کر کے سلطنت عثمانیہ کے ایک تاریخی مقبرے اور اس کی حفاظت پر مامور 38 ترک فوجیوں کو بحفاظت نکال لیا ہے. ترکی وزیر اعظم احمد داؤد کا کہنا ہے کہ شاہ سلیمان کی باقیات کو جلد ہی شام میں ہی کسی دوسرے محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے گا. اس خبر کی تفصیل سیربین میں آگے چل کر آنے کو ہیں. پہلے چلتے ہیں سیربین کے آج کے اہم موضوع کی طرف. افغانستان میں طالبان کے قریبی ذرائع نے بی بی سی پشتو کو بتایا ہے کہ طالبان کی اعلی قیادت نے افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کی منظوری دے دی ہے. کچھ عرصہ قبل پاکستانی حکام نے افغان طالبان سے رابطے کیے اور ان پر زور دیا کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں, جس پر افغان طالبان نے کہا تھا کہ وہ اپنی اعلی قیادت سے اجازت لے کر جواب دیں گے. طالبان ذرائع کا کہنا ہے کہ طالبان کی اعلی قیادت نے مذاکرات کی اجازت دے دی ہے, تاہم افغان طالبان نے باضابطہ طور پر مذاکرات کے عمل کی تصدیق نہیں کی. اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے میں نے بی بی سی پشتو کے نامہ نگار طاہر خان سے اب سے کچھ دیر پہلے بات کی اور ان سے میرا پہلا سوال تھا کہ اس وقت میں کون کون سے لوگ شامل ہیں.
جو بی بی سی کو معلومات دی ہے طالبان کے ان ذرائع نے جو باخبر ہے قطر میں, وہاں طالبان کے جو نمائندے موجود ہیں ان کے مطابق اس میں قاری دین محمد ہے. قاری دین محمد قطر میں کافی عرصے سے وہاں پہ موجود ہے اور چین بھی گئے تھے طالبان کے مطابق نومبر میں, تو وہ اس وفد میں شامل ہے. اس کے علاوہ دوسری شخصیت جو ہے وہ عباس ستانکزئی ہے, جو بھی طالبان کے مرکزی رہنما ہے, سابق وزیر بھی ہے. وہ دو افراد اس میں شامل ہیں اور طالبان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پاکستان میں مشورے کریں گے جو ممکنہ مذاکراتی عمل ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو قطر میں طالبان کا دفتر اس کے دوبارہ کھولنے کے حوالے سے بھی بات ہوگی. اس میں یہ بھی ہمیں بی بی سی کو معلوم ہوا ہے کہ پاکستان سے بھی شاید وہ کچھ ضمانتیں بھی طالبان چاہتے ہوں گے, کیونکہ اس میں پاکستان کا رول کہا جا رہا ہے کہ بہت اہم ہے ان مذاکرات میں. تو ان امور پہ مذاکرات کے لیے وہ پاکستان میں چند دن میں آنے والے ہیں.
اچھا, اس وقت کی کن کن سے ملاقاتیں متوقع ہیں, اس حوالے سے کچھ بتائیے گا.
یہ تو شاید وقت سے پہلے ہوگا, لیکن پاکستان میں تو زیادہ جو سیکیورٹی اہلکار ہے تو اسی سے مذاکرات ہوں گے, لیکن یہ اب معلوم نہیں ہے. نہ طالبان نے کچھ بتایا ہے, نہ پاکستانی اہلکاروں نے کچھ بتایا ہے. لیکن یہ جو سارا پروسیس جو شروع ہوا ہے, جو ہونے والا ہے, یا جو آج کل بہت زیادہ افغانستان اور پاکستان دونوں میں بات چیت کا ہے, تو یہ جب پاکستان کے آرمی چیف چند دن پہلے گئے تھے تو اس کے ملاقات کے بعد جو وہاں سے بیان جاری ہوا تھا افغان صدارتی محل سے, اور اس کے بعد پھر جہاں پاکستانی رپورٹس کافی سارے, بلکہ افغانستان میں بھی آئے, بلکہ افغانستان تو پاکستان سے زیادہ وہاں تیاری اس لیے ہو رہی ہے کہ صدر اشرف غنی روزانہ تقریباً مشورے کر رہے ہیں. کل بھی اس کے صدارتی محل سے بیان جاری ہوا تھا کہ انہوں نے قبائلی مشران سے, قبائلی رہنماؤں سے, سیاسی رہنماؤں سے, سابق جہادی لیڈروں سے, اس طرح کے سول سوسائٹی کے لوگوں سے بھی اسی موضوع پہ ڈسکشن کی ہے. اور اس سے ایک دن پہلے انہوں نے جو افغان پیس کونسل ہے, جو صلح یعنی امن کی جو کونسل ہے, ان کے لوگوں سے بھی, تو وہاں تو باضابطہ ایک بات چیت کا سلسلہ بھی, مشوروں کا سلسلہ بھی شروع, کیونکہ اشرف غنی چاہتے ہیں کہ وہاں جو تمام وہاں پر پارٹیاں ہیں, تنظیمیں ہیں, لوگ ہیں, ان کی بھی وہ اس مذاکرات کے لیے جو ہونے والی ہیں تو اس کے لیے وہاں ان کی حمایت حاصل کریں.
جی طاہر خان, یہ جو طالبان وہاں پر مزاحمت کر رہے ہیں, نیٹو افواج سے لڑتے رہے ہیں اور جو حکومت کی مخالفت کرتے رہے, وہ کیا اپنی قیادت کی اجازت سے آئے ہیں؟
جو طالبان کے ایک سابق ایک اہم رہنما ہیں جنہوں نے نام بتانے کی نہ بتانے کی درخواست کی ہے, جو ہمیں بتایا گیا ہے ان کے قریبی ذرائع نے, بلکہ جس ایک سابق اہم رہنما نے یہ بات کی ہے کہ وہ قیادت کے مشورے سے آ رہا ہے, بلکہ انہوں نے پھر وہ جو قطر میں ان کے وفد ہے کہ جو کیونکہ ملا عمر نے عید کے پیغام میں یہی کہا تھا کہ جو بھی مذاکرات ہوں گے یا جو بھی طالبان کے رابطے ہوں گے وہ قطر کے دفتر سے ہوں گے, تو قطر میں جو قطر دفتر کے جو وہاں رہنما ہیں ان کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مرکزی قیادت سے یہ بات ہوئی ہے اور انہوں نے اس کی اجازت دے دی ہے.
یہ تھے بی بی سی پشتو کے نامہ نگار طاہر خان, جو ہمیں پاکستان آنے والے طالبان کے وفد کے بارے میں تفصیل بتا رہے تھے. اس پر مزید بات کرنے کے لیے میں نے بات کی رحیم اللہ یوسف سعید سے, جو کہ افغانستان کے امور کے ماہر اور تجزیہ کار ہیں. ان سے میں نے پوچھا کہ یہ جو طالبان کا وفد پاکستان پہنچنے کو ہے, اس کی اہمیت کیا ہے؟
دیکھیں, یوں تو پاکستان کے افغان طالبان سے بڑے پرانے اور قریبی روابط ہیں, لیکن لگتا یہ ہے کہ ابھی رسمی مذاکرات ہوں گے, اور چونکہ افغان طالبان کا سیاسی کمیشن جو ہے وہ قطر میں موجود ہے, طیب آغا اس کے سربراہ ہیں, تو لگتا یہ ہے کہ شاید وہی پاکستان آئیں گے اور وہی پاکستان کی حکومت سے بات چیت کریں گے. پاکستان نے کوشش کی ہے کہ افغان طالبان کو سمجھایا جائے یا منایا جائے کہ وہ افغان حکومت سے بات چیت کریں, تو میرے خیال میں یہ مذاکرات اسی لیے ہوں گے, افغان طالبان اپنا نقطۂ نظر دیں گے اور پاکستان کی یہ کوشش رہے گی کہ افغان طالبان اور افغان حکومت جو ہیں وہ خود ہی مل کر افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے بات چیت کریں.
تو افغانستان میں امن کے بارے میں جو بات چیت چل رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ آگے بڑھے گی؟
دیکھیں, اس میں کافی رکاوٹیں ہیں, اور چونکہ یہ تو ایک لمبے عرصے سے آپس میں لڑ رہے ہیں, یعنی افغان حکومت اور افغان طالبان, اور اس میں باقی بھی کئی فریق ہیں. امریکہ اور نیٹو کی فوجیں اب بھی تقریباً 13,000 افغانستان میں موجود ہیں, پھر ہمسایہ ممالک ہیں, پھر ظاہر ہے طالبان کے بھی اپنی شورا ہے, تو یہ اس میں کافی رکاوٹیں ہوں گی. لیکن یہ ہے کہ طالبان نے کہا تھا کہ وہ افغان حکومت سے براہ راست مذاکرات نہیں کریں گے, وہ اس حکومت کو نہیں مانتے, لیکن پاکستان اور چین نے یہ نئی کوشش کی ہے کہ طالبان مان جائیں. اور پھر یہ بھی ایک بات ہو رہی تھی کہ شاید پہلے افغان طالبان اور امریکہ کے مذاکرات ہوں گے, شاید قطر میں, اور پھر امریکہ کی کوشش ہوگی کہ طالبان سے کہا جائے کہ وہ اب افغان حکومت سے بات چیت کریں, افغان حکومت کو بات چیت میں شامل کرنا پڑے گا, طالبان کے بغیر بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو یہ مختلف ممالک اور مختلف لوگ بیچ میں پڑ کر کوشش کر رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر بات چیت شروع بھی ہو گئی اس میں پیش رفت حاصل کرنا یا کوئی معاہدہ کر لینا اور پھر سب سے اہم اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد کرنا کافی اس میں مشکل پیش آئے گی.
لیکن رحیم اللہ, پاکستان اس میں کیا مدد دے سکتا ہے؟ کتنا اثر رسوخ ہے اس کا؟
ہم یہ جانتے ہیں کہ ان سے تعلقات بھی ہیں, رابطے بھی ہیں, اثر بھی ہے, لیکن وہ اثر کتنا ہے, طالبان پاکستان کی کتنی بات مانیں گے اور کس سے انکار کریں گے, یہ چیزیں بڑی اہم ہیں. میرے خیال میں پاکستان کا اثر ہے, لیکن پاکستان کا طالبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ طالبان اپنے مفادات کو دیکھیں گے, پاکستان کا مفاد بھی ہے, لیکن سب سے اہم ان کے لیے اپنا مفاد ہے, اور چونکہ وہ 13 سال سے جنگ کر رہے ہیں, ان کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, وہ خاص طور پہ جو ان کے فائٹرز ہیں, جو ان کے کمانڈر ہیں, ان کی رائے بڑے اہم ہوگی, جو افغانستان میں موجود ہیں, جو جنگ کر رہے ہیں, جنہوں نے قربانی دی ہے, تو میرے خیال میں ان کی رائے مقدم ہوگی, اس کے بعد ہی افغان طالبان کوئی فیصلہ کریں گے. یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا اگر طالبان تیار ہو جائیں کہ وہ افغان حکومت سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں.
کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ وفد پاکستان سے کچھ ضمانتیں چاہتا ہے, تو وہ کیا ہو سکتی ہیں؟
میرے خیال میں دیکھیں, پاکستان کے دو مطالبات تھے یا خواہشات تھیں طالبان کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ افغان طالبان افغان حکومت سے بات چیت کریں, دوسری یہ کہ افغان طالبان پاکستانی طالبان, تحریک طالبان پاکستان سے اپنا رشتہ یا جو بھی رابطہ ہے اس کو توڑ دیں. اب افغان طالبان جب آئیں گے تو وہ تو اس کا جواب بھی دیں گے کہ ان کا کیا نقطۂ نظر. دوسری بات یہ ہوگی کہ افغان طالبان ظاہر ہے ان کے جو مفادات ہیں, یعنی ان کے جو مطالبات ہیں کہ ساری غیر ملکی فوجیں افغانستان سے نکل جائیں, افغانستان کے آئین میں ترمیم کی جائے, افغانستان میں شرعی نظام قائم کیا جائے, یہ ان کے مطالبات ہیں جو ہمیشہ وہ کرتے ہیں. تو اس میں کہاں تک افغان حکومت لچک دکھائے گی, کیا چیز ممکن ہے کہ امریکہ بھی اس بات کو مانے گا؟ پاکستان کے لیے شاید یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ ہر بات کی ضمانت دے. ضمانتیں دینے کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا ہی پیچیدہ ہے, ضمانت کون دے سکتا ہے اور کون دے گا.
یہ تھے رحیم اللہ یوسف صحیح جو کہ افغانستان کے امور کے ماہر اور تجزیہ کار ہیں. وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ صرف پاکستان کے لیے ضمانت دینا مشکل ہوگا. ایک اور افغانستان کی خبر کی طرف چلتے ہیں. پاکستان سے افغان مہاجرین کی جبری طور پر واپسی جاری ہے. گزشتہ 2 مہینوں میں صرف تورخم بارڈر کے راستے 35,000 سے زیادہ مہاجرین جبری طور پر واپس اپنے وطن لوٹ چکے ہیں. تفصیل کابل سے سعید انور کی رپورٹ میں.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے علاقوں سے جبری طور پر واپس افغانستان آنے والے افغان مہاجرین تورخم بارڈر کراس کر رہے ہیں. یہ گھرانے تقریباً 25 سال سے پاکستان میں رہائش پذیر تھے. اب شدید سردی کے موسم میں انہیں پاکستان چھوڑنے پر مجبور کیا گیا ہے. پشاور شہر میں اسکول پر طالبان حملے کے بعد پاکستان پولیس نے متعدد شہروں میں افغان مہاجرین کے گھروں پر چھاپے مارنا شروع کیے. اب یہ گھرانے پاکستان میں دباؤ کا سامنا کرنے کے علاوہ اپنے ملک کے اندر بھی بے روزگاری اور سر پہ چھت نہ ہونے جیسی مشکلات سے دوچار ہیں. اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق فی الحال پاکستان میں 15 لاکھ رجسٹرڈ افغان مہاجر زندگی بسر کر رہے ہیں.
ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ڈاکٹر کا خرچہ ہوگا, ہر چیز پہ خرچہ آئے گا. ہم تو برداشت کریں گے, یہ تو بچے ہیں, یہ برداشت نہیں کر سکیں گے. میری مشکل یہ ہے کہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, ہمارے پاس نقدی نہیں ہے, میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آٹا لے لوں.
تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 2 مہینوں میں پاکستان سے 35,000 سے زیادہ مہاجر اپنے ملک واپس بھیج دیے گئے ہیں, جو سال 2014 کے بنسبت 10 گنا زیادہ ہے. اور پاکستان سے افغان مہاجرین کی جبری واپسی کا سلسلہ اب بھی جاری ہے.
ترنم روز پورے منگ سرا کم کڈوال چھ سب روز سردی دیکھو افغانستان ترا غلی دی.
آج تک جو گھرانے پاکستان سے افغانستان آئے ہیں اور رجسٹرڈ ہو چکے ہیں ان کی تعداد 5,384 ہے, جن میں مجموعی طور پر 34,447 افراد شامل ہیں.
ان جبری طور پر واپس وطن بھیجے گئے مہاجر گھرانوں کے لیے نہ تو افغان حکومت اور نہ ہی بین الاقوامی امدادی اداروں کی جانب سے مدد فراہم کرنے کے امکانات نظر آتے ہیں. بین الاقوامی ادارہ برائے مہاجرین یا IOM واپس آئے ہوئے 100 گھرانوں میں سے صرف ہر 10 گھرانے کی معمولی مدد کرتا ہے, جو ان کے کسی درد کی دوا نہیں کر سکتا ہے. سعید انور, BBC نیوز, کابل.
افغانستان سے اب پاکستان کا رخ کرتے ہیں. بلوچستان کے ضلع لورالائی میں کوئلے کی ایک کان میں حادثے میں ہلاک ہونے والے 7 کانکنوں کی لاشیں 3 روز کے بعد نکال لی گئی ہیں. کان کے حادثے میں مجموعی طور پر 8 کانکن ہلاک ہو گئے تھے. تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹا سے محمد کاظم.
کوئلے کی کان میں حادثہ ضلع قلعہ کے دکی میں 19 فروری کو پیش آیا تھا. حادثے کے وقت کان کے اندر 7 کانکن کام میں مصروف تھے. حادثے کے باعث ان کو نکلنے کا موقع نہیں ملا اور کان کے بیٹھ جانے کی وجہ سے وہ دب گئے تھے. 3 روز بعد آج صبح تمام لاشوں کو نکالنے کا کام مکمل ہو گیا. بلوچستان میں کوئلے کی کانوں میں حادثات کے بعد جو کانکن پنس جاتے ہیں ان کا زندہ بچ جانا مشکل ہو جاتا ہے. پاکستان سینٹرل مائنز لیبر فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل لالا سلطان محمد کا مائنز انسپیکٹریٹ کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہنا ہے,
یہ جتنے لوگ پنس جاتے ہیں ان کو مائنز ورکر ہی نکالتے ہیں, صرف تنخواہیں لیتے رہتے ہیں اور دیگر معاملات پہ سوچتے رہتے ہیں. کسی بھی زخمی شخص کو یا مرے ہوئے شخص کو آج تک جو ہے مائنز کے عملے نے وہاں سے ریسکیو کے عملے نے وہاں سے نہیں نکالا ہے.
جب کان میں حادثہ پیش آیا تھا تو متعلقہ محکمے کی جانب سے کان کنوں کو بچانے کے لیے فوری طور پر ریسکیو کا کام شروع نہیں کیا گیا. تاہم کان کے باہر موجود کان کنوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کوشش کی تھی, جس کے دوران ایک اور کان کن بے ہوش ہو کر ہلاک ہوا تھا. مجموعی طور پر کان کے حادثے میں 8 کان کن ہلاک ہوئے. سرکاری سطح پر تاحال اس حادثے کے وجوہات کے بارے میں نہیں بتایا گیا. تاہم زیادہ تر کوئلے کے کانوں میں حادثات زہریلی گیس بھر جانے کی وجہ سے پیش آتے ہیں. لالا سلطان کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں کوئلے کے کانوں میں حادثات سے بچنے کے لیے جو 4 چیزیں ضروری ہوتی ہیں مائنز انسپیکٹریٹ کی جانب سے ان کو یقینی نہیں بنایا جاتا.
4 چیزیں جو ہونی چاہیے وہ کوئی بھی مائنز انسپیکٹریٹ اس کو چیک ہی نہیں کر رہا ہے. وہ نمبر 1 یہ کہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ گیسز کے لیے ہوائی دی گئی ہے یا نہیں, راستہ پراپر طریقے سے بنایا گیا ہے یا نہیں, مائنز گٹھو دیا گیا ہے یا نہیں, گیسز پراپر طریقے سے چیک ہوئے ہیں یا نہیں.
مائنز انسپیکٹر عبدالرشید نے بتایا کہ کانکنوں کی لاشوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کے آبائی علاقوں میں تدفین کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے, جن میں سے 7 کا تعلق شانگلا اور 1 کا تعلق سوات سے ہے. بلوچستان میں ایک اندازے کے مطابق کوئلے کے کانوں کی تعداد 450 ہے. ان میں 60,000 سے زائد کان کن کام کرتے ہیں, جن میں سے ایک بہت بڑی تعداد کا تعلق خیبر پشتونخوا کے علاقوں سوات اور شانگلا سے ہے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
سہربین میں اب چلتے ہیں ایک بین الاقوامی موضوع کی طرف. ترک حکومت کا کہنا ہے کہ سینکڑوں ترک فوجیوں نے بختر بند گاڑیوں اور ٹینکوں سمیت شام کے شمالی علاقے میں کارروائی کر کے سلطنت عثمانیہ کی ایک تاریخی مقبرے اور اس کی حفاظت پر معمور 38 ترک فوجیوں کو بحفاظت نکال لیا ہے. ترکی کے وزیر اعظم احمد داؤد آؤلو کا کہنا ہے کہ شاہ سلیمان کی باقیات کو جلد ہی شام میں ہی کسی دوسرے محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے گا. ادھر شامی حکومت کا کہنا ہے کہ ترک فوج کی یہ کارروائی صریح جارحیت پر مبنی ہے. نامہ نگاروں کے مراسلوں کے ساتھ معصومہ ملک.
ترکی کے وزیر اعظم احمد داؤد آؤلو نے کارروائی کی تصدیق کی ہے اور بتایا ہے کہ تمام کارروائی پر امن رہی. اس دوران دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں سے کسی بھی قسم کا تصادم نہیں ہوا. انہوں نے بتایا کہ کارروائی میں سینکڑوں ترک فوجیوں نے حصہ لیا.
ترک فوج 100 گاڑیوں, 39 ٹینکوں, 57 بختر بند گاڑیوں اور 557 فوجیوں کے ساتھ شام میں داخل ہوئی. نصف شب 12:30 کے قریب ہماری فوج شاہ سلیمان کے مزار کی چوکی پر پہنچی. انہوں نے فوراً اپنا مشن مکمل کیا اور ان کی باقیات کو لے جانے کے لیے مذہبی رسومات ادا کی گئیں.
ترک وزیر اعظم نے بتایا کہ فوج نے مقبرے کی عمارت کو گرا دیا ہے تاکہ یہ جگہ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے تصرف میں نہ آ سکے. ان کا کہنا ہے کہ سلیمان شاہ کی باقیات کو بھی تو ترکی منتقل کیا گیا ہے, لیکن جلد ہی اسے شام میں ہی ترکی کی سرحد کے قریب کسی علاقے میں منتقل کر دیا جائے گا. ترک وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی ترکی کی حکومت کا ذاتی فیصلہ تھا.
ہم نے کسی سے اجازت طلب نہیں کی, یہ فیصلہ ترک حکومت نے کیا اور صدر طیب اردگان کی منظوری سے حکم دیا گیا جس پر ترک فوج نے عمل کیا. لیکن عام شہریوں کی حفاظت کے پیش نظر آزاد شامی فوج, تمام فریقین اور حمایتی ورسز کو کارروائی کے بارے میں پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا.
سلطنت عثمانیہ کے شاہ سلیمان کے مقبرے کو خالی کروانے کی یہ کارروائی ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب کی گئی تھی. تاریخی اہمیت کا حامل یہ مقبرہ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے دادا سلیمان شاہ کا تھا. 1921 میں ہوئے ایک معاہدے کے تحت مقبرے کے مقام کو ترکی کی ملکیت قرار دیا گیا تھا اور ترکی کو یہاں اپنی فوج تعینات کرنے اور اپنا پرچم لہرانے کا اختیار دیا گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ ترکی اسے اپنا ہی علاقہ تصور کرتا ہے. 2012 میں ترک صدر طیب رجب اردوغان نے خبردار کیا تھا کہ مقبرے کے خلاف کوئی بھی کارروائی ترکی کے اپنے ہی علاقے پر حملہ سمجھا جائے گا, جبکہ گزشتہ برس مارچ میں دولت اسلامیہ نے خبردار کیا تھا کہ اگر مزار پر تعینات ترک فوج کا محافظ دستہ واپس نہیں بلا لیا جاتا تو وہ مقبرے پر حملہ کریں گے, لیکن ایسا نہیں کیا گیا. مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق مقبرے کی منتقلی ترکی کے لیے باعث اطمینان بات ہے. واضح رہے کہ شدت پسند گروہ دولت اسلامیہ نے شام اور عراق کے کئی علاقوں پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد ان علاقوں میں درجنوں مذہبی مقامات اور مزاروں کو تباہ کرنا شروع کر دیا. تباہی کے یہ مناظر سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر جاری کیے گئے ہیں. عراقی شہر موصل میں مسلمانوں کے شیعہ فرقے کے اہم مذہبی مقام القبا حسینیہ مزار کو دھماکہ خیز مواد سے تباہ کیا گیا. پھر موصل سے تقریباً 50 کلومیٹر دور تل افر میں واقع سعد بن عقیل حسینیہ مزار کو بھی دھماکہ خیز مواد کی مدد سے تباہ کیا گیا. تل افر کے قریب ہی واقع احمد الرفائی کے مزار کو بلڈوزروں کی مدد سے مسمار کر دیا گیا. شدت پسندوں نے شیعہ اور سنی مسلمانوں کے مقدس مقامات کو نشانہ بناتے ہوئے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ ایسے مقدس مقامات کی تباہی کا سلسلہ جاری رکھیں گے جو انہیں قبول نہیں ہیں. ان شدت پسندوں کے اسلام کے سخت گیر موقف کے تحت صوفی بزرگوں اور اسلامی شخصیات کی قبروں اور مزاروں کی بہت زیادہ تعظیم، عزت و احترام اسلامی عقائد کے منافی ہے اور وہ اسے غیر شرعی تصور کرتے ہیں.
یہ تھی معصومہ ملک.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبانہ.
آئی سی سی ورلڈ کپ کے گروپ میچ میں بھارت نے پاکستان کے بعد جنوبی افریقہ کو بھی چاروں شانے جیت کر کے فتح کا ایک اور جھنڈا گاڑا ہے اور اب وہ پوائنٹس ٹیبل پر 4 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے. بھارت کی جانب سے 307 رنز کا پہاڑ سا سکور کیا تھا کہ جنوبی افریقہ کی پوری ٹیم آؤٹ ہوتے ہوتے 177 رنز ہی بنا سکی اور ڈھیر ہو گئی. یوں جیت مقدر بنی بھارت کا ایک بڑے سکور 130 رنز کی برتری کے ساتھ. جنوبی افریقہ کو بڑا ہدف دینے کے لیے جہاں شیکھر دھون نے سینچری بنائی، وہیں اجنکیا رہانے نے 60 گیندوں پر 79 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی. بھارت کی جانب سے ایشوین نے 3، موہت اور شامی نے 2-2، جبکہ رویندر جڈیجا نے 1 وکٹ حاصل کی. ادھر ڈونیڈن میں سری لنکا نے افغانستان کو 4 وکٹوں سے مات دے کر ٹورنامنٹ میں پہلی فتح اپنے نام کر لی. افغانستان نے سری لنکا کو جیت کے لیے 233 رنز کا ہدف دیا جو اس نے 6 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا. اور ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کی مایوس کن کارکردگی پر سابق کپتان وسیم اکرم کا ٹیم مینجمنٹ اور کپتان مصباح الحق پر تنقید کرتے ہوئے کہنا ہے کہ 5 ریگولر بالرز کے ساتھ نہ کھیلنا حیران کن ہے، جبکہ ایک فاضل بیٹس مین کھلا کر بھی ٹیم ہدف عبور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی اور اگلا میچ ہارنے کی صورت میں ٹیم واپسی کی فلائٹ کے لیے تیار رہے. وسیم اکرم ورلڈ کپ کے میچز کی کمنٹری کے لیے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں موجود ہیں. برازیل میں جاری ریو اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کے سیمی فائنل میں ٹاپ سیڈ رافیل نڈال اٹلی کے فابیو فونینی کے ہاتھوں شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں. کل ہونے والے فائنل میں ان کا مقابلہ اسپین کے ڈیوڈ فیرر سے ہے. فارمولا 1 کار ریس میں میکلارن ٹیم کے ڈرائیور فرنانڈو الونسو بارسلونا میں ہونے والے آخری پری سیشن ٹیسٹ کے دوران 150 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے موڑ کاٹتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گئے ہیں.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی سبناز سے. خطوط اور ان کے جوابات پر مبنی سلسلہ آنے کو ہے سیربین میں آگے. اس وقت سیربین کے نصف پر وقت ہوا ہے عالمی خبروں کے خلاصے کا. سنیے احمد رضا کی زبانی.
افغان طالبان کے قریبی ذرائع نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ طالبان کی مرکزی قیادت افغان حکومت کے ساتھ بات چیت شروع کرنے پر آمادہ ہوئی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے حکومت پاکستان سے کہا ہے کہ وہ مقامی حکام کو افغان مہاجرین کو زبردستی افغانستان واپس بھیجنے سے روکے۔ شمال مشرقی نائجیریا میں ایک خاتون خودکش بمبار نے بازار میں دھماکہ کر کے 5 افراد کو مار ڈالا ہے۔ یوکرین نے کہا ہے کہ وہ آج سے ملک کے شورش زدہ مشرقی علاقے سے بھاری ہتھیاروں کی واپسی شروع کرے گا۔ شام نے ترکی کی جانب سے شام کے شمالی علاقے میں کیے جانے والے اس آپریشن کو کھلی جارحیت قرار دیا ہے جس میں ترک فوج نے سلطنت عثمانیہ کے تاریخی مقبرے کی باقیات اور اس کی حفاظت پر مامور ترک اہلکاروں کو وہاں سے نکالا ہے۔ اور امریکی وزیر خارجہ ایران کے جوہری پروگرام پر تعطل کو دور کرنے کی غرض سے مزید بات چیت کے لیے جنیوا جا رہے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع بدین میں پولیس کے مطابق اس نے 14 مدرسوں کو بند کر دیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ مدرسے رجسٹرڈ نہیں ہیں، جبکہ ضلع بدین کے مدرسوں کے کوآرڈینیٹر مفتی عبدالغنی نے کہا ہے کہ یہ مدرسے نہیں ہیں بلکہ مکاتب ہیں جہاں محلے کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ حیدرآباد سندھ سے علی حسن کی رپورٹ۔
15 لاکھ کی آبادی کے ضلع بدین میں پولیس نے 14 مدرسوں کو سربمہر کر دیا ہے۔ ضلع پولیس کے سربراہ خالد مصطفیٰ کورائی:
ہم نے کوئی مدرسے نہیں کی، صرف مدرسے جو رجسٹرڈ نہیں ہیں ان کو کہا ہے جی آپ رجسٹر کروا کے لیا۔ جو مدرسے رجسٹرڈ ہیں 80 کے قریب مدرسے رجسٹرڈ ہیں جو کھلے ہوئے ہیں، ہماری طرف سے پرمیشن ہے۔
پولیس نے بعض مساجد میں نصب لاؤڈ اسپیکر سے اشتعال انگیز تقریر کرنے پر بھی 11 مقدمات درج کیے ہیں اور 2 مولوی حضرات کو حراست میں لیا ہے۔ اسی طرح 10 ایسی FIR کاٹی گئی ہیں جو شہر کی سرکاری اور نجی عمارتوں کی دیواروں پر نعرے لکھنے کے خلاف ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ نعرے مذہبی منافرت اور اشتعال انگیزی پیدا کر سکتے ہیں۔
جو لاؤڈ اسپیکر سے مذہبی تقریر ہے جس سے معاشرے میں پریشانی ہو، خامخواہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو مذہبی، ان کے بر لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کے تحت کے چیز داخل۔
ضلع بدین میں مدارس کے کوآرڈینیٹر مفتی عبدالغنی گوپانگ کا کہنا ہے کہ پولیس نے مکاتب کے خلاف کاروائی کی ہے۔
یہ سارے کے سارے گاؤں دیہات کے مکاتب ہیں، کوئی وہ بڑے مدارس نہیں، مدارس جتنے بھی ہیں وہ سب رجسٹریشن ہے۔ اور ہم نے ان کو یہ کہا کہ بھائی کوئی بھی انرجسٹرڈ اگر مدرسہ ہے یا اگر ایسا کوئی مدرسہ، ہمارے ہاں بدین میں اس طرح کی کوئی فضا نہیں، کوئی بھی مذہبی منافرت وغیرہ بھی نہیں ہے، یہاں پر سارے جو عقائد کے لوگ ہیں ایک دوسرے سے مل کر کے رہتے ہیں، لیکن یہاں پر انتظامیہ کی طرف سے بار بار مدارس کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ ہر آدمی آ کر کے جو بھی انتظامیہ کا ہے بغیر کسی آرڈر کے، کوئی آرڈر نہیں۔
حیدرآباد ریجن میں پولیس سربراہ ڈپٹی انسپیکٹر جنرل ثناء اللہ عباسی نے بدھ کے روز حیدرآباد میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا،
تو جس کو آپ کہیں نا مطلب سمرنگ ٹینشن بدین کو میں دیکھ رہا ہوں کہ مطلب ایسے نہ ہو کہ کوئی خیر پور نہ یہاں پہ جنم لے سکے۔
ان کے اسی تبصرے کے بعد ضلع پولیس نے کاروائی کی ہے۔ علی حسن، حیدرآباد سندھ۔
اور اب وقت ہوا ہے ہفتے وار کالم بات سے بات کا، سنیے وسعت اللہ خان سے۔
پاکستانی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے ایک بار پھر اپنی وزاداری اور وسیع القلبی سے مجھ جیسے ناشکروں کا دل مو لیا ہے۔ آپ نے کہیں اور نہیں واشنگٹن جا کے یہ انکشاف کیا کہ 16 دسمبر کو پشاور کے آرمی پبلک اسکول پہ حملے کا دفاع کرنے والے لال مسجد اسلام آباد کے خطیب مولانا عبدالعزیز نے تحریری معافی نامہ داخل کر دیا ہے، لہٰذا اب اگر انہیں گرفتار کیا گیا تو دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشن سے توجہ بٹ کے ایک نیا شاخسانہ کھڑا ہو سکتا ہے جس کا فائدہ شدت پسندوں کو پہنچے گا۔ تاہم چودھری صاحب نے یہ وضاحت نہیں کی کہ مولانا عبدالعزیز نے یہ معافی نامہ کب، کہاں اور کسے جمع کرایا، اس کی عبارت کیا ہے اور اس معافی نامے کے بعد مولانا کے خلاف درج ایف آئی آر کا کیا ہوگا جس کی بنیاد پہ 1 سے زائد بار جاری ہونے والے عدالتی سمن کی بار بار عدم تعمیل ہوئی۔ اور اگر کل کلاں مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ انہوں نے ایسا کوئی بیان جمع نہیں کرایا تو چودھری صاحب کی کیا رہ جائے گی؟ یہ بھی طے نہیں کہ سرکار کی جانب سے وسیع تر قومی مفاد میں عفو درگزر کی یہ غیر اعلانیہ پالیسی محض مولانا عبدالعزیز جیسی نادر روزگار ہستیوں کے لیے ہی مخصوص ہے، یا پھر ہر پاکستانی شہری کسی بھی واقعے پہ کچھ بھی فرما کے تحریری معافی داخل کرنے کا اہل ہے؟ شکر ہے مولانا نے تحریری معافی مانگ کے بڑے پن کا ثبوت دے دیا، اگر وہ یہ کرم فرمائی نہ بھی کرتے تب بھی حکومت کیا اکھاڑ لیتی۔ اہل سنت والجماعت عرف سپاہ صحابہ سمیت متعدد نام بدل کالعدم تنظیموں کی آج بھی کراچی، اسلام آباد اور پنڈی وغیرہ میں دھڑلے سے کافر ساز بلا اجازت ریلیاں نکلتی ہیں، اور حکومت ایسی بامروت کہ ان ریلیوں کو پولیس تحفظ فراہم کرتی ہے اور ان کے مٹھی بھر مخالفین کو بھی اخلاقاً قابو میں رکھتی ہے تاکہ کشیدگی نہ پھیلے۔ چودھری نثار صاحب کی یہ وضاحت خاصی اہم ہے کہ مولانا عبدالعزیز کو گرفتار کرنا حکومت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، مگر اس کے نتیجے میں کوئی سنگین واقعہ ہو گیا تو اس کے نہایت منفی اثرات ہو سکتے ہیں۔ اسی منطق نثاریہ کی روشنی میں آپ دیکھیے کہ مولانا عبدالعزیز کی گرفتاری کو اب تک ٹالنے کے سبب ملک کیسے کیسے سنگین واقعات سے محفوظ رہا ہے۔ مثلا شکارپور کی امام بارگاہ میں صرف 63 لوگ مرے، اگر مولانا خدا نہ خواستہ گرفتار ہو جاتے تو 163 مرتے۔ لاہور پولیس لائنز دھماکے میں صرف 8 جانیں گئیں، اگر مولانا کو گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کر دیا جاتا تو یہی 8-80 بھی بن سکتے تھے۔ راولپنڈی میں چٹی ہٹیاں کے امام باڑے میں دھماکے سے صرف 7 لوگ مارے گئے، مولانا لاک اپ میں ہوتے تو یہی دھماکہ 70 لوگوں کی جان لے لیتا۔ کراچی میں بھی روزانہ کی ہلاکتوں کا اوسط 7-8 صرف اس لیے ہے کہ حکومت نے مولانا عبدالعزیز پہ اب تک ہاتھ نہیں ڈالا، ورنہ تو کراچی کا ڈیتھ ریٹ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو درپیش رن ریٹ کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالتا۔ مگر وزیر داخلہ صاحب، کون سا ایسا سنگین واقعہ ہے جو اب تک نہیں ہوا لیکن اگر ریاست فلاں ابن فلاں پہ ہاتھ ڈال دے گی تو ہو جائے گا؟ یہ جو 50,000 سے زائد لوگ اب تک اپنی موت کی وجہ جانے بغیر مار دیے گئے، کیا اس سے بھی زیادہ سنگین کوئی واقعہ منتظر ہے؟ اس سے زیادہ سنگین تو اب ایک ہی واقعہ ہو سکتا ہے، کوئی ملک یا گروہ کسی شہر پہ ایٹم بم گرا دے۔ لیکن ہاں، ان سب سے بھی زیادہ سنگین واقعہ یہ ہے کہ آپ 16 دسمبر کو آرمی پبلک اسکول میں 150 بچوں اور اساتذہ کے قتل عام کے بعد سے لاہور کی پولیس لائنز پہ ہونے والے خودکش حملے تک ہونے والے 20 چھوٹے بڑے واقعات کے باوجود آج بھی وزیر داخلہ ہیں، اور وہ بھی ایسی گھگو گھوڑا حکومت کے علامتی وزیر داخلہ جس نے اختیارات کی آؤٹ سورسنگ صرف اس شرط پہ دان کر دی کہ جسے جو کرنا ہے کرو پر ہمارا نشہ مت توڑو۔ ایسا سستا تو جہانگیر نے خود کو نور جہاں کے ہاتھ بھی نہیں بیچا تھا۔
اب وقت ہوا ہے آپ کے خطوں اور ہمارے جوابات پر مشتمل پروگرام آپ کا خط ملا۔
سامعین کی ڈاک پہ مبنی پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف بخار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں شمائلہ جعفری، میرا بھی آداب قبول کیجیے۔ یہ پہلا خط ہے ہمارے پرانے سامع لیاقت علی آوان کا۔
اچھا، وہی ڈیرہ اسماعیل خان والے؟
جی ہاں وہی۔
تو کیا فرماتے ہیں لیاقت صاحب؟
لکھتے ہیں، سال 2015 میں یہ میرا پہلا خط ہے۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ بی بی سی کی اردو سروس سنتے ہوئے مجھے 52 ہو گئے۔ اس دوران میں میڈیا نے بہت پرپرزے نکال لیے اور بے شمار چینل منظر عام پر آ گئے۔ خود بی بی سی نے بھی اپنا ٹی وی پروگرام اور ویب سائٹ شروع کر دی۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ ریڈیو سننے کا مزہ ہی جدا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ وائس آف جرمنی نے اپنی اردو نشریات بند کر دی ہیں۔ تاشکند سے نشر ہونے والا اردو پروگرام تو 4 پہلے ہی بند ہو گیا تھا۔ اب تازہ خبر یہ ہے کہ وائس آف رشیا نے بھی اردو سروس بند کر دی ہے۔ ان حالات میں آپ کا دم غنیمت ہے، لیکن دل اس لمحے سے ڈرتا ہے جب آپ اعلان کریں گے کہ بی بی سی اردو سروس کی نشریات آج سے بند کی جا رہی ہیں۔ اب آپ ہمیں صرف ہماری ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔
لیاقت صاحب، مستقبل قریب میں تو ایسا کوئی خطرہ دکھائی نہیں دیتا کہ ہماری اردو نشریات کاملاً بند ہو جائیں، لیکن زمانہ کی زنجیر ایام ہے، دموں کے الٹ پھیر کا نام ہے، اور اس الٹ پھیر میں کچھ بھی ممکن ہے۔ بہرحال ہمیں بہترین کی امید کرنی چاہیے۔
لیاقت صاحب ہمارے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں، لیکن جیکب آباد سے اسلم بروہی صاحب ہمارے ماضی کے بارے میں سوچ بچار کر رہے ہیں۔ لکھتے ہیں، کچھ عرصہ قبل آپ نے کسی سامے کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ پہلی جنگ عظیم کے وقت بی بی سی کا وجود ہی نہیں تھا، تو پھر بی بی سی کی نشریات کب شروع ہوئی تھی؟ اگر صحیح تاریخ یاد ہو تو ضرور بتائیں۔
اسلم بروہی صاحب، بی بی سی کا قیام 18 اکتوبر 1922 کو عمل میں آیا تھا اور ہمارا پہلا پروگرام 14 نومبر 1922 کو لندن سے نشر ہوا تھا۔ اچھا شمائلہ، یہ بچوں جیسی لکھائی والا خط کس کا ہے؟
یہ لکھائی بچوں جیسی اس لیے ہے کہ یہ خط ایک بچے نے ہی لکھا ہے۔ محمد صبغت اللہ خوشاب سے لکھتے ہیں، میں 5ویں جماعت میں پڑھتا ہوں، میرے والد صاحب بی بی سی کی اردو سروس بڑے شوق اور پابندی سے سنتے ہیں اور اکثر میں بھی ان کے پاس بیٹھ جاتا ہوں۔ کل میں نے ابو جان سے پوچھا کہ دنیا کو 7 براعظموں میں کس نے تقسیم کیا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر بولے، ایسے سوالات کا جواب تو بی بی سی والے ہی دے سکتے ہیں۔
کیوں نہیں محمد صبغت اللہ، 7 براعظموں سے آپ کی مراد یقیناً ایشیا، یورپ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا ہیں، لیکن یہ تقسیم کوئی حتمی نہیں اور نہ ہی یہ ساری دنیا اسے تسلیم کرتی ہے۔ یہ تقسیم محض طالب علموں کی سہولت کے لیے کی گئی ہے، ورنہ ایشیا اور یورپ تو جڑے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ اس سارے خطے کو یوروشیا کہتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا کے سوا خشکی کے سارے ٹکڑے ایک دوسرے سے کسی نہ کسی طرح منسلک ہیں۔ بر اعظموں کا تصور پہلے پہل یونانی جہاز رانوں پہ واضح ہوا تھا، لیکن کولمبس کے زمانے تک معلومات کی کمی کا یہ عالم تھا کہ خود کولمبس امریکہ پہنچنے کے بعد بھی یہی سمجھتا رہا کہ وہ ہندوستان پہنچ گیا ہے، چنانچہ وہاں کے مقامی باشندوں کو اس نے انڈین کا نام دیا، جو کہ آج تک چل رہا ہے۔
اور 5ویں کے بعد اب 9ویں جماعت کے ایک طالب علم کا خط۔ باجوڑ ایجنسی سے محمد ادریس لکھتے ہیں، ویسے تو میں 5-6 سال سے آپ کی اردو سروس کے پروگرام سن رہا ہوں، لیکن جب سے ظہیر الدین بابر کی آواز سنی ہے میرا دل بھی خبریں پڑھنے کو چاہتا ہے۔ اسکول میں میرا صرف 1 سال باقی ہے، 10ویں جماعت پاس کرتے ہی میں بی بی سی میں کام کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟
برخوردار محمد ادریس، تم 5-6 سال سے بی بی سی سن رہے ہو، ابھی 5-6 سال اور سنو، کیونکہ ہمارے ادارے میں آنے کے لیے کم از کم تعلیمی قابلیت گریجویشن ہے، اگرچہ آج کل اکثر نوجوان ایم اے یا اس کے برابر کی کوئی ڈگری لینے کے بعد میڈیا کا رخ کرتے ہیں۔ تم اپنی بنیادی تعلیم پوری کر لو، اس کے بعد کوئی کیریئر اپنانے کا فیصلہ کرنا، ہو سکتا ہے تب تک تمہارے خیالات ہی بدل چکے ہوں اور تم فائٹر پائلٹ، بحری جہاز کا کپتان، اخبار کا ایڈیٹر یا کوہ پیما بننے کا فیصلہ کر لو۔
شاہپور شاکر سے عبدالرزاق شر نے ہمیں پروگراموں کے بارے میں کچھ مشورے دیتے ہوئے لکھا ہے، سیر بین کی پرانی دھن بحال کیجیے، خطوں کے پروگرام میں آج کا سوال ہمیشہ شامل کیجیے، اور جو لوگ بی بی سی سے ریٹائر ہو چکے ہیں ان کے انٹرویوز کا سلسلہ شروع کیجیے۔
بہت بہت شکریہ عبدالرزاق صاحب، ہم نے آپ کے تمام مشورے نوٹ کر لیے ہیں۔
اور عارف، یہ خط ہے ہمارے جانے پہچانے سامے بابو عمر گل کا،
گورنمنٹ کالج بنو والے نا؟
جی ہاں۔ وہ لکھتے ہیں، جمہوریت کا خوش رنگ اور خوش آواز پرندہ یورپ کے برف پوش منطقوں میں پروان چڑھا، لیکن ایشیا کے گرم مرطوب ماحول نے اس پرندے کی حالت خراب کر رکھی ہے۔
جی ہاں عمر گل صاحب، جمہوریت کا پرندہ ایشیا کے بعض خطوں میں واقعی بڑا پریشان ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اسے ششکار کر واپس یورپ کی طرف اڑا دیا جائے، بلکہ ہمیں اس کی پرورش کے لیے مناسب ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ کل کلاں جب یہ پرندہ یہاں کے سازگار ماحول میں بالوں پر نکالے گا اور آزادی و خوشحالی کے نغمے گائے گا، تو اس کا وجود ہمارے لیے جنت نگاہ اور فردوس گوش ثابت ہوگا۔
درگاہ صوفی نصیر فقیر جلالانی سے غلام حیدر کمرانی نے بتایا ہے کہ ان کے علاقے میں دن دہاڑے لوٹ مار کی وارداتیں بہت عام ہو گئی ہیں، بقول ان کے یہ جرائم علاقے کے باثر لوگوں کی نگرانی میں ہوتے ہیں اور پولیس بھی ان بارسوخ لوگوں کی دست بستہ غلام ہے۔
اور گاؤں پکھر چھوٹی نکر سے شکیب گلشن سدوزئی نے بتایا ہے کہ ان کے قصبے میں بچیوں کا ایک اسکول ہے جہاں 200 طالبات زیر تعلیم ہیں، لیکن ان کے لیے لیڈی ٹیچرز معقول تعداد میں موجود نہیں ہیں، جس سے بچیوں کی پڑھائی کا بہت خرچ ہو رہا ہے۔
برنو سے ایس ایم تاج پوچھتے ہیں، سائرن کس ملک کی ایجاد ہے اور اس کی آواز سب سے پہلے کب سنی گئی تھی؟
تاج صاحب، خطرے سے آگاہی کے لیے گھنٹی بجانے کا رواج تو قدیم زمانے سے تھا۔ 1799 میں اسکاٹ لینڈ کے سائنسدان جارج رابسن نے سائرن ایجاد کیا، لیکن اصلاً یہ ایک آلہ موسیقی کے طور پہ ایجاد ہوا تھا جو ہائی فریکوینسی کی آواز پیدا کرنے کے قابل تھا۔ بعد میں اسے خطرے سے آگاہی کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ سائرن کی جس شکل سے ہم لوگ آگاہ ہیں، یعنی 2 سلینڈروں والا جدید سائرن، وہ پہلی بار 1880 میں تیار کیا گیا تھا۔
کوہاٹ سے رحمت لاچی صاحب نے بی بی سی سے اپنی عقیدت کا اظہار پشتو کے ایک شعر میں کیا ہے،
جس کا ترجمہ کچھ یوں ہو سکتا ہے کہ اے پھولوں بھری ٹہنی، تیری جوانی صدا سرسبز و شاداب رہے، تاکہ مجھ جیسے تھکے ماندے مسافر تیرے نرم سائے میں دو گھڑی سکون حاصل کر لیا کریں۔ عزت افزائی کا شکریہ رحمت لاچی صاحب۔ ویسے اگلے خط میں ہمیں یہ ضرور بتائیے کہ یہ پشتو شعر کس شاعر کا تھا۔
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، فرمائش کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کی شام اور پیر کی صبح پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے شمائلہ جعفری اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
طالبان کی اعلیٰ قیادت افغان حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے تفصیل سے اس پر نظر ڈالی تھی۔ ابھی بین الاقوامی خبر کا کچھ حصہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں، جس کو آپ آن لائن جا کر پڑھ پائیں گے۔ لندن سے تعلق رکھنے والی 3 طالبات کو شدت پسندوں کا ساتھ دینے کے لیے شام جانے پر مبینہ طور پر اکسانے والی اسکاٹش لڑکی کے خاندان نے ان طالبات کے اس اقدام کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ناکامی قرار دیا ہے۔ گلاسکو سے تعلق رکھنے والی 20 سالہ اقصی محمود 2013 میں جہادی دلہن بننے کے لیے شام چلی گئی تھی۔ اس کو آپ آن لائن پر پڑھ سکتے ہیں، سیربین ابھی جاری ہے۔
ہمارے نام نگار، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
ہمارے نام نگار،
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اب پاکستان میں چلتے ہیں۔ پاکستان کے 2 گلوکارائیں جن سے بات کی فیفی ہارون نے، زیب اور ہانیہ، جو کہ پاکستان کی ابھرتی ہوئی گلوکارہ ہیں۔ فیفی ہارون نے اس انٹرویو میں ہانیہ اسلم سے ان کے مستقبل کی پلاننگ پر بات کی ہے، سنیے۔
پچھلے کوئی 1.5 سال میں ایک ہلکا سا کریئر شفٹ کیا ہے میوزک کے ساتھ ساتھ۔ اب میں فلم اور ٹی وی کے پوسٹ پروڈکشن میں آ رہی ہوں۔ جب آپ مووی دیکھتے ہیں اس میں کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ایک تو میوزک ہوتا ہے، ایک تو ڈائیلاگ ہوتا ہے، اور ان کے علاوہ جو ساری ساؤنڈز ہوتی ہیں، جو کہ بیک گراؤنڈ کی ایمبینسز، لوگوں کے فٹ اسٹیپس، کھانے کی آوازیں۔
اچھا، یہ ساری آوازیں جو ہیں یہ کس طرح، مطلب آپ ریکارڈ کرتی ہیں؟
ڈیٹا بینکس ہیں ساؤنڈ افیکٹس کے، جو کہ انسان استعمال کر سکتا ہے۔ الدو پاکستان میں اتنے کچھ ریکارڈ نہیں ہوئے ہوئے ہوں گے، تو اس پروجیکٹ کے لیے میں خود بھی کافی ساؤنڈ افیکٹس ریکارڈ کر رہی ہوں۔
یہ جو ٹیلی فلم ہے، کس موضوع پہ مبنی ہے؟
زی زندگی ان فلم فیسٹیول ایک کر رہے ہیں، تو 6 پاکستانی ڈائریکٹرز اور 6 انڈین ڈائریکٹرز کو انہوں نے اپروچ کیا ہے۔
اچھا۔
اور وہ سب 60-90 منٹ فلمز بنا رہے ہیں فار دس فیسٹیول۔
اچھا۔
مہرین کی یہ فلم لالا بیگم 2 بہنوں کی کہانی ہے، جو کہ تھوڑی اسٹرینجڈ ہو چکی ہیں، اور بیسکلی جب وہ when they come back together after years and years، تو ان کی ریلیشن شپ کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے، کس ڈائریکشن میں جاتی ہے، ان کی پرسنالٹیز کس طرح بدل چکی ہیں۔
تو یہ جو ساؤنڈ ڈیزائن ہوتا ہے فلم میں، اس کا کیا کردار ہوتا ہے؟
کسی بھی فلم یا ٹی وی شو کا والیوم بند کر کے دیکھیں، اور مطلب اسپیشلی اف اٹس اے ہارر فلم یا کوئی سائیکولوجیکل تھرلر یا ایکشن ہو۔
بہت ہی انٹرسٹنگ یہ نیا جو آپ نے کریئر شفٹ کیا، مگر زیب اور ہانیہ جو ہیں اس کا کیا ہوگا؟
بینڈ میں نے تھوڑے عرصے کے لیے آن ہولڈ کیا ہے۔
آن ہولڈ کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ سلسلہ ختم ہو گیا؟
ختم بالکل نہیں ہوا جی۔ زیب از ان فیکٹ کنٹینیوئنگ ٹورنگ آلسو۔ میں نے تھوڑے عرصے میں پرفارمنس نہیں کی، لیکن جانے سے پہلے ہم نے دو البمز ریکارڈ کی ہیں تو ان کا بھی انشاءاللہ جلد ریلیز ہوگا.
تو پہلا گانا جو آپ نے چوز کیا ہے جس سے آپ کی یادیں وابستہ ہیں یا آپ کی زندگی کا کوئی حصہ ہے جو جڑا ہوا ہے؟
بالکل جی, آئی تھنک اینی پاکستانی پاپ میوزیشین ان کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا ہے نازیہ اور زہیب حسن نے, اسپیشلی جو ہماری جنریشن ہے, ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بچے تھے جب ان کی البمز نکلی تھی, ٹیلی فون پیار, ہاٹ لائن, اور مجھے یاد ہے جب ہم اسکول جاتے تھے صبح گاڑی میں, اٹ واز دا ڈرائیورز فیوریٹ البم, تو وہ صبح لگاتے تھے, اینڈ ویڈ گو ٹو اسکول لسننگ ٹو ٹیلی فون پیار اینڈ ڈم ڈم ڈی ڈی.
سو عجیب عجیب قسم کے نام بھی ہوتے تھے ان
گانوں, اس زمانے میں نہیں لگتا تھا, اب جا کے یو ریئلائز. بچپن میں تو سارے پسند تھے, بٹ زہیب کا گایا ہوا گانا ہے مسکرائے جا, مطلب ایز یو گرو اولڈ اس کے جو لفظ ہیں, تیری زندگی میں یوں تو کئی درد آئیں گے مگر مسکرائے جا, تیری زندگی میں یوں تو کئی درد آئیں گے, اٹس جسٹ اے گریٹ گریٹ میسج آئی تھنک فار آل آف اس. آپ
کا بھی یہی فلسفہ ہے زندگی کا؟
میرا بھی یہی فلسفہ ہے, کوشش تو یہی رہتی ہے.
تو مطلب جب آپ مسکرا رہی ہوتی ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے آپ کا کوئی درد چھپا ہو.
ساری دنیا کی یہی کہانی ہے.
اچھا, اور دوسرا گانا ہنیا کون سا چنایا آپ نے؟
دوسرا ہمارے بچپن میں نانی اور دادی وغیرہ سب پشاور میں رہتے تھے, اور اس زمانے میں ارلی ایٹیز مڈ ایٹیز میں کافی سارے افغان میوزیشن پشاور آئے تھے, تو ہم لوگ بہت دری میوزک سنتے تھے, بہت ایرانی میوزک سنتے تھے. اس وقت ریئلائزیشن بھی نہیں ہوتی تھی کہ کسی اور ملک کے کسی اور زبان کے گانے ہیں, اور ہماری نانی کی ایک اسپیشلی فیوریٹ سنگر تھیں ایران کی, خانم گوگوش.
خانم گوگوش, وہ پہلے تو ایران میں ان پہ بین تھا, پھر وہ جلاوطنی میں چلی گئی, تو ان کا کون سا گانا آپ نے؟
ہماری فیملی میں جو سب سے پاپولر تھا ان کا من آمد ایم, تو وہ میں سنانا چاہوں گی سب کو ایز اے پارٹ آف مائی چائلڈ ہوڈ. من آمد ایم بوئی بوئی من آمد
ایم عشق فریاد کنات. کیونکہ فارسی کا گانا ہے تو اس کی کچھ میننگ بھی آپ اگر ہمارے سامعین کو بتا دیں کہ کیا ہے.
تو آپ نے مجھے مشکل میں ڈال دیا. فارسی دری تھوڑی تھوڑی سمجھ آتی ہے, بٹ جو ٹرانسلیشنز امی یا دادی بتاتی تھی بچپن میں.
ذرا کلیشے ہے مگر موسیقی کی کوئی زبان تو نہیں ہوتی نا.
بالکل جی, 100%. انفیکٹ ہم لوگوں نے خود جب زیب اور میں نے البم میں وہ پیمانہ بھی تھے گانا ڈالا فارسی کا, اس وقت بہت لوگوں نے کہا کہ کوئی نہیں سنے گا, کسی کو سمجھ نہیں آئے گی, وہ ہماری البم کا سب سے پاپولر گانا ہوا. پیمانہ بے دے کہ خوم و
رستم, پیمانہ بے دے کہ خوم و رستم. اور آپ بتائیے کہ تیسرا گانا جو ہے وہ آپ کا کون سا ہے؟
کافی سارا ہم بالی ووڈ بھی سنتے تھے بچپن میں, فیوریٹ کمپوزر تھا, ابھی بھی فیوریٹ کمپوزر ہے ہمارے آر ڈی برمن صاحب, کمال کا کام کیا انہوں نے انڈین فلم انڈسٹری میں, اور جسٹ ہٹ آفٹر ہٹ ساؤنڈ ٹریک.
ایک پورا ایرا میرا خیال تھا جہاں کیبرے نمبرز ان کے بہت ہی مشہور ہوتے تھے.
انہوں نے ورلڈ میوزک بہت حد تک انٹروڈیوس کرایا بالی ووڈ میوزک میں, سینٹرل ایشین, ٹرکش اسٹرینز, مڈل ایسٹرن اسٹرینز, تو ان کے اتنے اچھے اچھے گانے ہیں. I'm at a bit of a loss کہ اب کون سا والا میں چنوں.
کوشش کر کے ایک چن ہی لیں.
ہاں, I remember my cousins and myself grooving to this one. فلم کا اس وقت مجھے نام یاد نہیں ہے لیکن گانا تھا جیون کے ہر موڑ پہ مل جائیں گے ہم سفر, کمال گانے. جیون کے ہر موڑ پہ مل
جائیں گے ہم سفر. چوتھا گانا ہنیا کون سا آپ نے چنا ہے؟
اپنی گانوں میں سے میں آپ کو ایک سنا دیتی ہوں.
ضرور.
گانا اٹس ویری ویری اسپیشل فور می, جس شہر میں بڑی ہوئی اس شہر کے لیے میں نے لکھا. انیشلی اسلام آباد سانگ کے نام سے یہ کہلاتا تھا, البم پہ چل دیے کے نام سے ہم نے ریلیز کیا تھا.
تو اسلام آباد,
اٹ از این اوڈ ٹو اسلام آباد, اس میں اسلام آباد کے پہاڑوں کی اور نیلے آسمانوں کی باتیں اور رستوں کی, دوستوں کی, پرانے رشتے. یہ ہریالی یہ آسمان
یہ گھٹا میری راستہ. بہت سے لوگ اسلام آباد کا یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد جو ہے وہ اصل پاکستان نہیں ہے, راولپنڈی اصل پاکستان ہے اور اسلام آباد جو ہے وہ 11 میل دور ہے پاکستان سے. تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟
I mean, ایک طریقے میں صحیح بھی کہتے ہیں کیونکہ زیادہ تر جو پاکستان کے شہر ہیں اور جگہیں ہیں ان سے فرق ہے، لیکن یہ کہنا تھوڑا ناانصافی بھی ہے کیونکہ اٹس لائک سینگ کہ جو ہم لوگ اسلام آباد میں بڑے ہوئے ہیں ہم پاکستانی نہیں ہیں کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس باقی پاکستانیوں سے کم پاکستانی ہے. فیکٹ گورنمنٹ یہاں ہے تو میں کہوں گی ہم زیادہ پاکستانی ہیں.
یہ کہاوت ہے، ایک ضروری نہیں ہے کہ ہر کہاوت جو ہے وہ صحیح ہو. اچھا، یہ میں نے نوٹس کیا ہے کہ حالانکہ آپ کی بھی آواز بہت ہی اعلیٰ ہے مگر گانے جو ہیں دا وائس آف زیب اینڈ ہنیا از زیب، زیب کی آواز زیادہ سنائی دیتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟
زیب اینڈ ہنیا جو پروجیکٹ تھا یا ہے، ہماری کمپوزیشنز کی جو میلوڈیز تھی وہ ہم زیادہ ایسٹرن رکھتے تھے کیونکہ ہماری مارکیٹ پاکستانی ہے، انڈین ہے، افغانی ہے، اور اس قسم کے گانوں کے لیے زیب کی آواز بہت سوٹیڈ ہے. زیادہ کمپلیکس میلوڈیز جو ہوتی ہیں زیب اکمپلیشز دیم سو مچ بیٹر اینڈ وِد سو مچ مور ایز.
اچھا، اگر آپ کہتی ہیں تو مان لیتے ہیں، مگر مجھے تو آپ کی آواز بہت بہت پسند.
تھینک یو سو مچ.
اچھا، جب اس قسم کی ایک پروفیشنل ریلیشن شپ اور آپ کزنز بھی ہیں، مشکل ہوتا ہے کہ مطلب فیملی میں بھی ایک ساتھ ہوتے ہیں، پروفیشنل لائف میں بھی ایک ساتھ، تو یہ بیلنس کس طرح ہوتا ہے؟
ایٹ ون پوائنٹ لاہور میں میں زیب کے گھر رہ رہی تھی، ہمارے دوست بھی ایک تھے، ٹورز بھی ہم ساتھ کر رہے تھے، بہت ٹوگیدرنس ہو رہی تھی. تھوڑی ڈسٹینس کریٹ کرنی ہوتی ہے،
لڑائیاں ہوتی ہیں.
لڑائیاں بالکل ہوتی ہیں، بچپن سے لڑتے بھی آ رہے ہیں اور دوستی بھی بہت گہری ہے، بالکل بہنوں کی طرح.
افغانستان اور انڈیا میں بھی آپ کی بہت مارکیٹ ہے اور آپ وہاں انڈیا میں گئی بھی ہیں اور میرا خیال افغانستان کا ٹور بھی کیا. ایکسپیرینس کیسا رہا؟
بہت پیار ملا ہے، بہت عزت ملی ہے. جانے سے پہلے انٹرنیٹ پہ بھی جو انٹریکشنز ہوتی تھیں، یوٹیوب ویڈیوز پہ کامنٹس وغیرہ، اٹ واز ریئلی ریئلی لولی اینڈ ہارٹنگ. اسپیشلی جب پیمونا اور بی بی سنم جیسے گانے کوک اسٹوڈیو پہ ریلیز ہوئے تو جو افغان یگسٹرز کے میسیجز آتے تھے ہمارے پیج پہ، دے واز سو ونڈرفل. یو نو دیز آر چلڈرن جو کہ 80s میں یا 90s میں یہاں آئے یا یہاں پیدا ہوئے، دے وڈ سے تھنگز لائک ہمیں اس سے پہلے کبھی بھی اپنی آئیڈینٹی پاکستان میں اس طرح نہیں ملی. اٹ ہیلپ فارم اے لنک اور بریج بٹوین دی ٹو کلچرز. انڈیا میں بھی بہت بہت اپریسیشن، بہت پیار، بہت رسپیکٹ ملتا ہے ہمیں.
کبھی یہ سوچا ہے کہ کسی انڈین فلم میں بھی آپ میوزک دیں؟
زیب از ورکنگ آن اٹ. میں کینیڈا میں ہوں آج کل، پاکستان اور کینیڈا کے بیچ، اور بامبے زیب ہیز گون اس وقت، اور دو تین فلموں کے لیے وہ ایکچولی گانے کمپوز کر رہی ہے.
خود ہی گائیں گی کیا؟
تھنک کچھ خود ہی گائیں گی جی.
اور تو یہ میرا خیال چار گانے ہوئے، اور پانچواں گانا کون سا آپ کا ہے؟
زیب اور میرا لکھا ہوا گانا ہے، وہی میں آپ کو سناؤں گی. گانے کا نام ہے رونا چھوڑ دیا. اس کا سینٹیمنٹ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ہم مطلب چونکہ پاکستانی اور انڈین گانوں پہ ہی بڑے ہوئے ہیں تو عموماً ہمارے پوئٹس کے اور سنگرز کے میرے خیال میں دل ٹوٹے ہی ہوئے رہتے ہیں. تو ہم نے سوچا ہم ایک گانا لکھیں گے جس میں دل اگر ٹوٹ بھی جائے تو کچھ نہیں ہوتا، ہم پھر اٹھ کے پھر مسکرا کے ویل موو فارورڈ.
آپ کا دل بھی اس طرح ٹوٹا
ان دا پاسٹ؟ جی، لائک ایوری ون ایلس.
خود آپ نے میوزک لکھا، خود کمپوز کیا، خود بجاتے تھے، یہ ایک بڑی نئی بات تھی، تو انسپریشنل بات تھی ہماری ینگ فیمیل سنگرز کے لیے. نے سوچ کے یہ کیا تھا؟
ابسولوٹلی ناٹ. ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کس حد تک ہمیں سکسیس ملے گی اور کس حد تک لوگ ہمیں رسپانس دیں گے. یہ جو میل آرٹسٹ تھے جنہیں ہمیں سپورٹ کیا، جیسے کہ گمبی، شالم زیویئر، مکال حسن، ان کو کچھ آئیڈیا تھا اس زمانے میں بھی. اور جب ہم نے البم ریلیز بھی کیا اور ہمیں میڈیا کی اٹینشن وغیرہ ملنے لگی تو زیب اور ہم بہت ڈر رہے تھے اس وقت، لیکن انہوں نے پھر ہمیں کہا بہت ضروری ہے کہ تم لوگ میڈیا میں آؤ، جب اور لڑکیاں تم کو دیکھیں گی تو انہیں بھی انسپریشن ملے گی.
اچھا، سو بیہائنڈ ایوری گریٹ وومن اور ویمن دیر آر سم مین.
ابسولوٹلی، ورکس بوتھ ویز.
آپ نے فیفی ہارون کی ہانیا اسلم سے بات چیت سنی. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کی آج کی ایڈیٹر تھیں مہپارا صفدر. स्टूडियो मैनेजर के फराइज अंजाम दे रहे थे जोनाथन क्रियो, जबकि पाकिस्तान से प्रोडक्शन में हमारा साथिया आमिर सिद्दीक ने। तमाम साथियों के साथ नाजिया मेमन को इजाजत दें और चलते चलते सुने अहम आलमी खबरों का खुलासा अहमद रजा की जुबानी।
افغان طالبان کے قریبی ذرائع نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ طالبان کی مرکزی قیادت نے افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے حکومت پاکستان سے کہا ہے کہ وہ مقامی حکام کو افغان مہاجرین کو زبردستی افغانستان واپس بھیجنے سے روکے۔ شمال مشرقی نائجیریا میں ایک خاتون خودکش بمبار نے بازار میں دھماکہ کر کے 5 افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ یوکرین نے کہا ہے کہ وہ آج سے ملک کے شورش زدہ مشرقی علاقے سے بھاری ہتھیاروں کی واپسی شروع کرے گا۔ شام نے ترکی کی جانب سے شام کے شمالی علاقے میں کیے جانے والے آپریشن کو کھلی جارحیت قرار دیا ہے، جس میں ترک فوج نے سلطنت عثمانیہ کے تاریخی مقبرے کی باقیات اور اس کی حفاظت پر مامور ترک اہلکاروں کو وہاں سے نکالا ہے۔ اور امریکی وزیر خارجہ جان کیری ایران کے جوہری پروگرام پر تعطل کو دور کرنے کے لیے مزید بات چیت کے سلسلے میں جنیوا جا رہے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔